بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunnah.com.
جس راستے پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، جو لوگ اس راستے پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، باقی اس راستے سے جتنے لوگ ہٹیں گے وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے. ابھی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ایک کتاب تحقیق ہو رہی ہے، اتفاق المحرہ، اس کی کئی جلدیں آ چکی ہیں. اس کتاب کو میں ایک روز الٹ رہا تھا، اس میں ایک حدیث سامنے آئی. اب کہاں کہاں جو حدیث ہے یہ بات تو میں نے یاد نہیں رکھی، مگر اس کے اندر حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے رسول کی کتاب چھوڑ دی، وہ اکبو علا کتب علماء ہے، اور اپنے علماء کی کتابوں پر جھک پڑے، علماء کی کتابوں پر جھک پڑے، یعنی اس کی پیروی شروع کر دی اور اپنے رسول کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اب اس امت میں بھی دیکھیے یہی مرض آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے، یعنی آپ کی احادیث کو جن کتابوں میں جمع کیا گیا ہے اس کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، اور علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں اس پر لوگ ٹوٹ پڑے ہیں، اس پر متوجہ ہو گئے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب بھی تو بڑے مولانا تھے، شیخ الحدیث تھے، انہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے، لہذا اس کو پڑھنا چاہیے. شیخ الحدیث ہو کر کے غلط بات کہہ سکتے ہیں؟ بھائی شیخ الحدیث ہو کر کے کون ہی غلط بات کہہ سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو بیان کیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، آپ کا بیٹا گم ہو گیا ہو، نظر آ جائے تو پہچاننے میں کوئی شبہ ہوگا؟ بیٹے کو کون آدمی نہیں پہچانے گا، فوراً پہچان لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن ایمان کتنے لائے؟ ایک دو آدمی ایمان لائے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو آمن بی اشد من الیہود لآمن الیہود کلہم، اگر یہود کے علماء میں سے 10 عالم مجھ پر ایمان لائے ہوتے تو سارے یہود مسلمان ہو جاتے. اگر یہود کے علماء میں سے 10 عالم اگر مسلمان ہوئے ہوتے تو سارے کے سارے یہود مسلمان ہو جاتے، یعنی 10 عالم بھی مسلمان نہیں ہوئے، جبکہ پہچانتے تھے ایسے جیسے کہ بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے. تو یہ گمراہی جو ان کے اندر آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے تم بھی انہی کے طریقے پہ چلو گے. حذو القدت بالقد، جیسے کہ ایک جوتے کا طلبہ دوسرے طلبے کے بالکل برابر ہوتا ہے، ایک تیر دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے. حتیٰ لو ان احدہم دخل جوہر ذب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی شخص گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم میں سے بھی کوئی بھی گوہ کے بل میں گھسے گا، بالکل نقش قلم پہ چلو گے، ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا. تو ان کے اندر جب حق سے بہت حق سے دوری اس طرح سے تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح وہ کٹے ہوئے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے نقش قدم پر جب اس امت کو چلنا ہے تو یہ بھی یہی سب کریں گے اور اسی راستے کو اختیار کریں گے. ایک طبقے کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا قیامت تک، وہ حق کو ظاہر کرتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے. لا یضرهم من خذلهم، جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. لا یضرهم من ناواهم، جو ان کے مد مقابل آئیں گے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. حتی تقوم الساعه، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، اللہ کا امر آ جائے، اس وقت تک ایک طبقہ حق کو بیان کرتا رہے گا، ظاہر کرتا رہے گا، باقی لوگ حق سے دور رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کو میں نے ذکر کیا، کیا بتایا؟ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا. خلفائے راشدین کا طریقہ کیا تھا؟ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو قرآن مجید پر غور کرتے تھے، ورنہ لوگوں کو جمع کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمع کرتے، مسجد میں اعلان کرتے کہ فلاں مسئلہ درپیش ہے، کسی کو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت معلوم ہے؟ اب اگر کسی کو کوئی سنت معلوم ہوتی وہ بیان کرتا تو اس کو اختیار کر لیتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہوتی بڑی سختی برتتے تھے. کوئی سنت کو بیان کرے تو ثابت قدم ہے کہ ثابت قدم نہیں ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے سختی برتتے تھے, لیکن اسی سنت پہ چلتے تھے, اس کو نہیں چھوڑتے تھے. ان کے زمانے میں بعض مسائل پیش آئے. تاریخ التشہیر اسلامی میں حضری بیگ نے اس طرح کی احادیث جمع کی ہیں. بعض مسائل پیش آئے, ایک صاحب کو کوئی مسئلہ پیش آیا تھا, وہ گئے حضرت زید بن ثابت سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے ایک مسئلہ بتایا. اس کے بعد وہی مسئلہ لے کر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, انہوں نے دوسرے طریقے سے بتایا. اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, پوچھا کیا ہوا, کہا کہ زید بن ثابت نے یہ جواب دیا ہے اور حضرت علی نے یہ جواب دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اگر میرا معاملہ ہوتا تو میں اس بارے میں یہ کہتا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ تو صاحب حکم ہیں, حاکم ہیں, آپ حکم دیجیے, ہم اس پر عمل کریں گے. کہا کہ دیکھو یہ تو رائے ہے, اگر میں تمہیں کتاب و سنت کی طرف پلٹاتا تو ادھر لے جاتا, لیکن یہ تو رائے ہے اور رائے بہرحال رائے ہے, چاہے زید بن ثابت کی رائے ہو یا علی بن ابی طالب کی رائے ہو, لہٰذا جس پر تمہارا جی چاہے عمل کرو. تو یہ خلفائے راشدین کا طریقہ تھا, اور اسی طریقے پر خلفائے راشدین کے مطابق صحابہ کرام بھی چلتے رہے اور ائمہ دین بھی چلتے رہے. چنانچہ چاروں ائمہ دین سے یہ بات بہت صاف طریقے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی تخلیص سے منع کیا, اور یہ بات صاف صاف کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں عمل کرو, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی, چنانچہ شافعیہ کی کتابوں میں آج تک یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, امام شافعی نے اس بارے میں یہ مسئلہ بتایا ہے, مگر چونکہ یہ حدیث صحیح ہے اس لیے یہ مسئلہ ایسے امام شافعی کے نزدیک. امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب حدیث مل جائے فضربو بقولی عرض الحائط, تو میری بات کو دیوار پر دے مارو. اور یہ بات بالکل معقول ہے, ایک بات جو کتاب و سنت سے ثابت ہو, ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں یا اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی آیت کے مقابل میں کسی امتی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اپنا کوئی مسئلہ بیان کرے یا اپنے کسی مسئلے پر اصرار کرے. ان کے زمانے میں احادیث جمع نہیں تھی, لہذا وہ اجتہاد کرتے تھے. مسائل پیش آ گئے, انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد سے جواب دیا. اب بعد میں اگر اسی مسئلے میں حدیث مل گئی اور ان کے اجتہاد کے خلاف مل گئی, اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ سفر میں ہیں, ظہر کا وقت ہو گیا, بادل چھایا ہوا ہے, قبلے کا پتہ نہیں چلتا ہے, آپ اتر پڑے نماز پڑھنے کے لیے, غور کیا اور غور کرنے کے بعد آپ کو اتر کی جانب محسوس ہوا کسی طرف قبلہ ہے, چنانچہ اس طرف آپ نے چہرہ کر کے نماز پڑھ لی, وہ نماز آپ کی ہو گئی, سب کے نزدیک وہ نماز صحیح ہو گئی, لیکن عصر سے پہلے پہلے سورج نکل آیا اور سمجھ میں آیا کہ آپ نے صحیح جانب نماز نہیں پڑھی ہے, بلکہ قبلہ اس جانب نہیں ہے بلکہ اس جانب ہے, آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اب عصر کے وقت جب آپ کو قبلہ معلوم ہو گیا تو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ قبلے کے بجائے پھر اتر طرف شمال طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اب اگر شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, بالاتفاق صحیح نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ائمہ دین کا معاملہ تھا کہ ان کے زمانے میں احادیث جمع نہیں تھی, تو جس مسئلے میں ان کو حدیث جمع نہیں ہوئی اس مسئلے میں انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کر کے مسئلہ بتایا. اب ان کے اجتہاد پر جس نے عمل کیا, ان کا عمل چاہے وہ قبلے کے خلاف جانے نماز ہو, وہ عمل صحیح ہو گیا, اس لیے کہ انہوں نے اجتہاد کر کے اور شریعت کا مسئلہ سمجھ کر کیا ہے. لیکن احادیث جب مل گئیں تو گویا سورج نکل آیا, قبلہ معلوم ہو گیا. اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ قبلے کے بجائے کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, یعنی حدیث کے بجائے کسی اور راستے پر عمل کریں اور حدیث کو چھوڑ دیں, اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے, بلکہ اب سیدھا راستہ یہی ہے کہ احادیث میں جو حکم بتایا گیا ہے اسی حکم پر عمل کریں. اور امام نے جو اجتہاد کیا تھا اس اجتہاد کو چھوڑ دیں. سیدھا راستہ یہ ہے. ائمہ کو لوگوں نے خود مقرر کیا ہے, اللہ یا اس کے رسول نے نہیں مقرر کیا ہے کہ یہ امام ہے ان کی پیروی کو, یہ لوگوں نے خود بنا لیا ہے. انہیں اللہ اسماء سمیتم ہوا انتم آباؤ, یہ نام ہیں جو آپ نے اور آپ کے بڑوں نے رکھ لیے ہیں, اور اس کی شریعت میں کوئی اصلیت نہیں ہے. قرآن مجید نازل ہوتا تھا اس زمانے میں فرمایا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم تعلمون, جو لوگ بات جانتے ہیں ان سے پوچھ لو اگر تم لوگ نہیں جانتے. تو قرآن مجید نازل ہونے کے زمانے میں اہل ذکر کون سے لوگ تھے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ ائمہ تو تھے نہیں, بلکہ وہ لوگ تھے جو اسلام لائے تھے, یا وہ لوگ تھے جو یہود و نصارہ تھے اور پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے. ان سے پوچھنے کا حکم ہوا کہ اس مسئلے کو اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھ لو. لیکن قرآن مجید نازل ہونے کے زمانے میں ائمہ تو تھے نہیں کہ ان سے پوچھنے اور ان کی تقلید کریں. اس لیے اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے, اور جن کے پاس اللہ کے احکام کا علم ہو ان سے معلوم کرنا چاہیے. اگر وہ ٹھیک ٹھیک اللہ کے احکام کو بتا سکیں تو اس کی پیروی کرنی چاہیے, اور اگر نہیں بتا سکتے ہیں تو ان کو معذور سمجھنا چاہیے اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ بہرحال اسلام کے احکام اور عقیدے کو سیکھنے کی جگہ ہیں, یعنی قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور اسلام کے عقیدے کو سیکھیں, پھر احادیث سے اسلام کے عقیدے کو سیکھیں, پھر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سے اگر کوئی اجتہاد ملتا ہے, کوئی بات ملتی ہے, تو اس سے اسلام کے عقیدے اور احکام کو سیکھیں. اس کے بعد ائمہ کا اجتہاد ہے, اگر اجتہاد ان کا ایسے معاملے میں ہے جس کے سلسلے میں قرآن و حدیث سے کوئی بات نہیں ہے, تو ایسی صورت میں جس کے اجتہاد پر طبیعت جمتی ہو اور جس کا اجتہاد دلیل کی روح سے زیادہ قوی معلوم ہوتا ہو, اس کے اجتہاد کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں. اور پھر بھی اس بات کی گنجائش رکھیں کہ اگر ان کے اجتہاد کے خلاف ہم کو کوئی حدیث مل گئی تو ایسی صورت میں حدیث کو اختیار کر لیں گے اور اس اجتہاد کو چھوڑ دیں گے. تو یہ ہے اسلام کے عقیدے اور احکام کو سیکھنے کا منہج اور اس کو جاننے کا اسلامی منہج, اور اس کو ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی, اور یہ جو تفرقہ مچا ہوا ہے یہ تفرقہ بھی ختم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بتایا تھا مسند سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک لکیر کھینچی سیدھی اور اس کے دائیں دو لکیریں کھینچی اور بائیں دو لکیریں کھینچی, یعنی اس لکیر کے داہنے بائیں چار لکیریں کھینچی, اور فرمایا کہ وہ ان ہذا صراطی مستقیما فاتبعوه, یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو. جو سیدھی لکیر کھینچی تھی اس کے بارے فرمایا کہ یہ میرا صراط مستقیم ہے, اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل, اور ان راستوں کی پیروی مت کرنا ورنہ تم کو یہ سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے, الگ کر دیں گے. یہ گویا اشارہ تھا کہ اس امت میں چار تفرقے ہوں گے, چار مذہب ایسے ایجاد ہوں گے جو کہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہوں گے, اور ان چاروں پہ جو لوگ چلیں گے وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. چنانچہ آج آپ دیکھ لیں کہ ان چاروں راستوں پہ جو لوگ چل رہے ہیں, عقائد میں قرآن مجید کے سخت خلاف ہیں اور احکام میں احادیث نفی کے بہت زیادہ مخالف ہیں, عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں. آپ کسی بھی امام کے ماننے والے سے دوسرے امام کے بعض اجتہادات کو بیان کیجئے تو فوراً تعجب کرتا کہ یہ کیسی بات ہے, لیکن اس کے اپنے امام کی بات اگر بیان کیجئے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. مدینے میں بعض لوگوں نے پوچھا کہ صاحب چاروں ائمہ برحق ہیں. میں نے کہا چاروں ائمہ برحق ہیں تو دیکھیے, امام مالک کہتے ہیں کہ فرض نماز میں اللہ اکبر کے بعد دعائے ثنا نہیں پڑھنی چاہیے, فوراً سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے, دعائے ثنا پڑھنا مکروہ ہے. آپ بتائیے آپ کا کیا رکھا ہے؟ نہیں صاحب, دعائے ثنا دوبارہ ہے نا. اسی طریقے سے دعائے ثنا پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ احادیث سے ثابت ہے, آپ کے امام اس کے قائل ہیں. اب آپ کے امام اگر کوئی فتویٰ دیں اور حدیث ثابت نہ ہو, ہم کہیں کہ صاحب اس پر مت چلیے, تو آپ نہیں مانیں, تو یہ مخالفت ہوتی ہے. اور اس طریقے سے لوگ عقیدت مند ہوتے ہیں کہ جس امام پر ایمان لائے ہیں اس امام کے اجتہاد کے خلاف نہیں جا سکتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مان سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہیں اختیار کر سکتے. یہ نہایت ہی غلط راستہ ہے. اور صحیح راستہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے اسے اختیار کیا جائے, چاہے وہ کسی امام کے موافق پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو, اس کی پرواہ نہ کی جائے. ایسی صورت میں ہم صراط مستقیم پر بھی رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بھی بچیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو فتنے اور عذاب علیم کی دھمکی دی ہے اس فتنے اور عذاب علیم سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم کو حسن عمل کی توفیق دے, صراط مستقیم کو اختیار کرنے کی توفیق دے, اور جو غلط راستے ہیں ان سے بچائے اور محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ یا بچی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم ہے. آج کی سائنس نے یہاں تک ترقی کر لی ہے کہ اسکریننگ اور الٹرا ساؤنڈ کی بدولت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. تو ماں کے پیٹ میں کیا چیز موجود ہے اس کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے, ذرا وضاحت سے فرمائیے.
یہ بخاری شریف میں نہیں ہے, قرآن مجید میں ہے. ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے اور بارش نازل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے, کالا ہے یا گورا ہے, خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے, اور کتنا جیے گا, کیا کرے گا. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. باقی الٹرا ساؤنڈ یا دوسری چیزوں کے ذریعے سے جو پتہ لگایا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اور بہت سارے ظالم لوگ محض یہ معلوم کر کے کہ یہ لڑکی ہے اس عمل کو ضائع بھی کر دیتے ہیں, تو یہ محض ظن و تخمین ہے, یہ علم نہیں ہے. ظن و تخمین اس لیے ہے کہ اس طریقے سے جو تحقیق کی گئی ہے کئی تحقیق غلط نکلی ہے. ابھی مدینے میں تین حضرات نے پتہ لگایا اور تینوں کے یہاں معاملہ برعکس نکلا, یعنی پتہ لگایا تو رپورٹ یہ ملی کہ لڑکی ہے, پیدا ہوا تو لڑکا تھا. اور اس طرح کی رپورٹ دینے والے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کم از کم 100,000 میں ایک رپورٹ جو ہے وہ تو غلط ہوتی ہے. تو جب 100,000 میں ایک رپورٹ غلط ہوتی ہے تو باقی 90,000 بلکہ 99,999 جو ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اس بات کا امکان ہے کہ 100,000 میں جو ایک غلط ہے وہی ہو. جب ہر ایک کے بارے میں امکان ہے تو ظاہر بات ہے کہ ظن و تخمین ہوا, یقینی بات نہیں ہوئی. علم کہتے ہیں قطعی طور سے جاننے کو, تو اس کے نر یا مادہ ہونے کا علم بھی قطعی کسی کے پاس نہیں ہے. محض مشینی علم ہے, ظنی اور تخمینی علم ہے, اور اس علم کا کوئی اعتبار نہیں.
فضیلت الشیخ, قرآن خوانی کی ابتدا کیوں اور کہاں سے ہوئی, کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائی.
قرآن خوانی سے کیا مراد ہے, یعنی مردوں کے لیے جو قرآن خوانی کی جاتی ہے, اس کا تو بہرحال اس کی تاریخ کا معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن خوانی کہاں سے ہوئی ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ مردوں کے لیے قرآن خوانی کی جا سکتی ہے, چنانچہ ظاہر ہے کہ ان کے بعد ہی یہ کام شروع ہوا ہے. لطف یہ ہے کہ ہمارے ہاں حنفی حضرات بھی قرآن خوانی کرتے ہیں, جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن خوانی محض فضول کام ہے, اس کا کوئی ثواب مردے کو نہیں پہنچتا ہے. ہاں امام شافعی نے یہ فتویٰ دیا تھا, لیکن غلط چیز اختیار کرنے کے لیے لوگ کہیں سے بھی پکڑ لیں مل جانا چاہیے. اگر قرآن خوانی مفید ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کو اس کا علم ہوتا اور اس پر وہ لوگ عمل کرتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کی طرف سے صدقہ کرنے کا حکم بیان فرمایا مگر قرآن پڑھنے کا حکم نہیں بیان فرمایا.
فضیلت الشیخ کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کریں تاویز یعنی قرآن کریم کی صورتوں کے نقش لکھنا کیسا ہے, ان نقوش کے سلسلے میں یعنی ایجاد, یہ ایجاد کب ہوئی؟
بھائی نقوش لکھنے کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے, بلکہ نقوش لکھنے کا جو کام ہے یہ تو یہودیت کی پیروی ہے. اب ایجاد ابجد حگل میں جو نمبرات ہوتے ہیں یہ یہودیوں کا ایجاد کردہ ہے, لہذا نقوش لکھنا تو بہر غلط ہے. اور جو نمبرات نقوش سے دیے جاتے ہیں وہ آپ کسی بھی چیز کا نمبر دیں وہ بن جائے گا کسی اور چیز کا نمبر. جیسے بسم اللہ کا نمبر دیتے ہیں 786, جبکہ یہی 786 جو ہے روی شنکر کا بھی نمبر بنتا ہے اور بعض اور ہندو لوگوں کا نمبر بنتا ہے. تو نمبر جو ہے یہ تو غلط ہے, اور قرآن مجید کی تعبیر لکھنا اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثبوت نہیں ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثبوت نہیں.
محترم فضیلت الشیخ کتاب و سنت کی روشنی میں واضح فرمائیے کہ رفع ذہن کے بغیر نماز صحیح ہے یا قطعی صحیح نہیں, اور کیا بالاتفاق سورۃ فاتحہ کے اختتام پر بالجہر آمین کہنا سنت ہے نماز کی حالت؟
بھائی رفع ذہن نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف پڑھتے ہیں تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کی نماز کہاں تک مقبول ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتموني أصلي, ویسے نماز پڑھو جیسا کہ مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. لہذا ایک مسلمان کا راستہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس کے مطابق عمل کرے, اور اس چکر میں نہ پڑے کہ فلاں چیز کو چھوڑ دوں تو میرا عمل صحیح ہوا کہ صحیح نہیں ہوگا. اسلام میں کلمے کا اقرار نہ کروں تو مسلمان نہ ہوں کہ نہیں رہوں گا, اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے, میرا عمل آپ کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یہ چیز دیکھنی چاہیے. نبی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, تمہیں رسول جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے چاہے قولن دیا ہو چاہے عملن دیا ہو اسے اختیار کرنا چاہیے, اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا چاہیے. دوسری چیز آمین کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین جہرن کہنا ثابت ہے. ترمذی میں بھی روایت ہے, ابو داؤد میں بھی روایت ہے, اور مختلف جگہوں پر ہے, اور مختلف صحابہ سے مروی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو بھی اسی پر عمل تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر جو مکے میں تھے اور مسلمانوں کے حکمراں تھے, صحیح بخاری کے اندر ہے کہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی حرم کے اندر تو ان کے پیچھے 200 صحابہ کرام تھے, انہوں نے اس زور سے آمین کہی حتیٰ ان للمسجد لرج, یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھی. تو اس طرح سے آمین کہی صحابہ کرام کا عمل اسی پر ہے. تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کرتے تھے, اور اس کو چھوڑ کر کے یہ نہیں سوچتے کہ چلو چھوڑ دیں تو نماز ہوگی نہیں ہوگی, لہذا مسئلہ یہی ثابت ہے.
فضیلت الشیخ کیا آپ پہلی وحی سورۃ مدثر ہے یا سورۃ فاتحہ؟
پہلی وحی سورہ اقرا ہے, لیکن پوری سورہ نہیں ہے بلکہ چند آیتیں ہیں. اس کے بعد دوسری وحی جو نازل ہوئی ہے وہ مدثر نازل ہوئی ہے, لیکن اس کی بھی 7 آیتیں نازل ہوئی تھیں, پوری سورہ نازل نہیں ہوئی تھی. سورہ فاتحہ پوری سورہ ہے جو کہ نازل ہوئی ہے.
حائضہ عورت شروع ایام میں درد کی شدت سے روتی ہے, کیا اس کے اوپر دم کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا طریقہ کار ہے؟
اب یہ تو جو لوگ دم کرتے ہیں ان سے پوچھنے کی چیز ہے, ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی دم کرنا چاہتا ہے تو سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کا علاج رکھا گیا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں.
فضیلت الشیخ عرض ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق امام کی اقتداء میں ترک تلاوت کا حکم ہے. کیا امام کی اقتداء میں ترک تلاوت سے نماز ہو جاتی ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے.
کسی کی اقتداء میں امام کی اقتداء ہو یا اقتداء نہ ہو, دونوں صورتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری کے اندر, یہ ہے کہ لا صلاۃ ولم یقرأ فاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز نہیں ہے جو فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھے. اسی حدیث کو امام بیہقی نے ذکر کیا ہے تو اس میں یہ اضافہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں فجر کی نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے کسی نے تلاوت کی, تو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کہ ہل تقرؤون خلف امامکم, کیا تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابی کہتے ہیں قلنا نعم, ہم نے کہا کہ ہاں ہم پڑھتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا کہ مالی اناس القرآن, کیا بات ہے کہ مجھ سے قرآن کی منازعت کی جا رہی ہے, قرآن کی کھینچا تانی ہو رہی ہے, گویا میں خود قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور کوئی ہے جو کہ قرآن پڑھ رہا ہے اور سنا رہا ہے جس کی وجہ سے کھینچا تانی ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے رہو تو کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحۃ الکتاب کے, فإنہ لا صلاۃ للم یقرأ بہا, کیونکہ جو فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. تو اب یہ نماز ایسی تھی کہ پڑھنے والے نے امام کے پیچھے پڑھا تھا, اور امام کے پیچھے اس طرح پڑھا تھا کہ امام کی قرآت کے ساتھ ٹکرا ہوا تھا. آپ دیکھتے ہیں یہاں پر بعض بدو ہیں آج بھی آتے ہیں امام کے پیچھے زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں اور پڑھتے بھی اس طرح سے ہیں کہ ان کی آواز سنائی پڑتی ہے. اس زمانے میں غالباً اسی طرح کی صورت پیش آئی کہ نماز میں ٹکرا ہوا, تو آپ نے اس سے تو منع کیا لیکن امام کے پیچھے پڑھنے سے منع نہیں کیا, بلکہ حکم دیا کہ امام کے پیچھے رہو تو سوائے فاتحۃ الکتاب کے کچھ اور نہ پڑھو. فاتحۃ الکتاب اس لیے پڑھو کہ اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے ہوں یا تنہا پڑھ رہے ہوں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی.
فضیلت الشیخ, کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا کہنا چاہیے یا نہیں؟ وضاحت سے بیان فرمائیے قرآن و سنت کی روشنی.
مشکل کشا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو اپنی مشکل دور نہیں کر سکے, کسی اور کی مشکل کیا دور کریں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے امیر المومنین, چنانچہ فوج لے کر کے نکلے اور بہت بڑی فوج لے کر نکلے اور دو مہینے تک جنگ کی اور بڑی جنگ کی, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیر نہیں کر سکے. بلکہ جو صلح کا معاملہ پیش آیا اس میں انہوں نے شرط رکھی کہ آپ امیر المومنین نہیں لکھ سکتے, تو انہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین بھی نہیں لکھا, ان کی شرط کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے ان کو. اور پھر اس کے بعد خارجی ان کے مخالف ہوئے تو خارجی نے جا کر ان کو مار دیا اور اسی میں ان کی شہادت پیش آئی. یہ عجیب بات ہے کہ لوگ جن لوگوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں ان کی موت تبھی نہیں آئی, ان کی موت شہادت کے ذریعے آئی, یعنی دشمن نے ان کو مغلوب کیا, دشمن نے ان کو مار دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی مشکل نہیں دور کر سکے تو کسی اور کی مشکل کیا دور کریں گے؟
میں ایک بڑے ہوٹل میں کام کیا کرتا تھا اور دوران کام میں نے چوری چھپے سے کچھ سامان اکٹھا کیا جو میرے پاس بھی ہے اور کچھ میں نے دوستوں کو دے دیا. اب مجھے دین کی سمجھ آئی ہے, کیا میرا عمل غلط تھا؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, برائے کرم نصیحت فرمائیے کہ اس مال کا کیا کروں, میرے لیے بہت بڑی مشکل ہے.